نصلي ونسلم على رسوله الكريم، أما بعد، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تواضع لله رفعه الله، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. حاضرین محترم، حدیث مبارک میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے. دعا فرمائیے اللہ تعالیٰ اس سے متعلق ایسی باتیں کہنے کی توفیق عطا فرما دیں کہ جو ہم سب کے لیے نفع بخش ہوں، دنیا کے اعتبار سے بھی، آخرت کے اعتبار سے بھی، اور ان پر ہم جب عمل پیرا ہوں تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہماری نجات کا سامان فرما دے. حقیقت یہ ہے کہ اس دنیا نے ہمیں دھوکے میں ڈال رکھا ہے، اور دنیا کا دھوکا ایسا ہے کہ آخرت کی طرف ہمارا دھیان ہی نہیں جاتا. موت کو ہم بھولے ہوئے ہیں، یہ ذہن میں نہیں آتا کہ مرنا بھی ہے. حالانکہ موت یہ لازمی اور ضروری چیز ہے، بلکہ دنیا کی سب سے بڑی حقیقت اگر کوئی چیز ہے تو وہ موت. ابھی ہم نے جو نماز جنازہ پڑھی، ایک نوجوان لڑکا 18 سال کا، ایکسیڈنٹ ہوا ابھی موٹر سائیکل پر، اور 3-4 دن ہسپتال میں رہ کر رخصت ہو گیا، دماغی چوٹ آئی. تو بات یہ ہے کہ ماں باپ پال پوس کر بڑا کرتے ہیں، جوان ہو جاتا ہے، لیکن کب اس کی زندگی کا وقت ختم ہو جائے یہ کسی کو پتا نہیں، اور ہم غفلت کی زندگی گزار رہے ہیں. ہمیں یہ پتا نہیں کہ کب ہمارا وقت آخر آ جائے. ایسے واقعات پیش آتے رہتے ہیں، کوئی نئی بات نہیں ہے. تو ہم اپنی غفلت کی زندگی کب ترک کریں گے، کب مستعد ہوں گے؟ بزرگان دین کے جو بیانات یہاں ہوتے ہیں تو اصل میں اسی بات کو یاد دلانے کے لیے یہ سب کچھ ہوتا ہے کہ ہم اپنی زندگی اچھی گزاریں، اس طرح سے گزاریں کہ اگر موت آئے بھی تو ہنسی خوشی اپنی جان دے دے. جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو روتا ہوا پیدا ہوتا ہے، تو زندگی ایسی گزارو، سب خوش ہو رہے ہوتے ہیں تو ہماری زندگی ایسی گزرے کہ ہم ہنستے ہوئے جائیں اور لوگ رو رہے ہوں. اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی زندگی کی توفیق دے کہ ہم دوسروں کے لیے نفع بخش ہوں، اپنے آپ کے لیے بھی اور دوسروں کے لیے بھی. تو بہرحال اس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو بات بیان فرمائی ہے وہ یہ ہے کہ من تواضع للہ رفعہ اللہ. جملہ تو بہت مختصر سا ہے لیکن تفصیل بے انتہا، کہ جو شخص بھی تواضع اختیار کرے اللہ کے لیے، اللہ تعالیٰ اسے بلند فرما دیتے ہیں. اسی میں یہ بات بھی بتا دی کہ یہ تواضع دکھاوے کے طور پر نہ ہو، بلکہ تواضع اللہ کے لیے ہو. اسی لیے عربی زبان میں تواضع کی جو تعریف کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو سب سے کمتر سمجھنا. یہ نہیں ہے کہ اپنے آپ کو سب سے کمتر کہنا. بعض لوگ اپنے آپ کو حقیر کہتے ہیں، فقیر کہتے ہیں، عاشی لکھتے ہیں، بندہ گناہگار لکھتے ہیں. تو یہ کہلانا مقصد نہیں ہے، اصل یہ ہے کہ ہم واقعتاً اپنے آپ کو سب سے کمتر سمجھیں. اب اگر کوئی شخص اپنے آپ کو کمتر سمجھ رہا ہے تو چاہے زبان سے اپنے آپ کو حقیر نہ کہے، عاشی نہ کہے، فقیر نہ کہے، کوئی حرج کی بات نہیں، لیکن اپنے آپ کو سمجھے گا، حقیقتاً اپنے آپ کو کمتر سمجھے گا تو ہی تواضع کہلائے گی، خالی کہلانے سے نہیں. تو دونوں میں بڑا فرق ہے. یہاں ایک بات اور بھی عرض کر دوں، بعض لوگ اس میں فرق نہیں کرتے تواضع اور کمتر، احساس کمتری. آج کل بعض لوگوں نے یہ ایک لفظ ایجاد کیا، احساس کمتری. جب ایسی کوئی بات کہی جاتی ہے تو بعض لوگوں کی طرف سے یہ اعتراض ہوتا ہے کہ صاحب آپ تو لوگوں کو احساس کمتری میں مبتلا کر رہے ہیں، اور احساس کمتری مبتلا ہو جائے گا تو یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، نفسیاتی بیماری لگ جائے گی اس کو، اور یہ ایسا ہو جائے گا. خوب سمجھ لینا چاہیے کہ تواضع الگ چیز ہے، احساس کمتری اور چیز ہے. دیکھیے، احساس کمتری جس کو ہوتا ہے وہ تو اللہ تعالی کی تقدیر پر اعتراض کرنے والا ہوتا ہے. اصل میں مجھے اللہ نے کالا کیوں بنا دیا، اس کو گورا کیوں بنایا، یہ احساس کمتری. اس کو مالدار کیوں بنایا، مجھے جو ہے مال خلاش کیوں بنا دیا، مفلس بنا دیا. اس کو بنگلہ دے دیا، میرے پاس جھونپڑی ہے، یہ احساس کمتری. اس سے تو ناشکراپن پیدا ہوتا ہے، یہ اعتراض ہے اللہ رب العزت کی تقدیر پر، اللہ کی ذات پر، کہ اللہ نے اس کو ایسا بنایا، مجھے ایسا بنایا، لہذا اس سے تو ناشکری پیدا ہوتی ہے. یہ مقصد ہی نہیں. اور تواضع کیا چیز ہے؟ تواضع یہ ہے کہ یا اللہ، آپ نے اپنے فضل و کرم سے مجھے تندرست پیدا کیا، مجھے اچھا بنا دیا، اللہ میں اس لائق نہیں تھا، آپ نے کرم فرمایا، تو کتنا فرق ہے، کہاں شکر پیدا ہونے والی چیز اور کہاں ناشکری. یہاں تو شکر پیدا ہوتا ہے تواضع سے کہ اللہ نے جو نعمتیں عطا فرمائی ہیں، اے اللہ ہم اس لائق نہیں تھے، آپ نے کرم فرمایا. قدم قدم پر آدمی اس بات کا احساس اپنے دل میں جو ہے وہ پیدا اس کے ہوتا ہے کہ اللہ نے اپنے کرم سے مجھے کھانا بھی عطا فرما دیا، پہننا بھی عطا فرما دیا، رہنا سہنے کو جگہ بھی عطا فرما دی، نماز پڑھنے کی توفیق بھی عطا فرما دی، اور جناب حج اور عمرے بھی کرا دیے. تو یہاں سب چیزیں نعمت پر شکر ادا ہوتا ہے کہ اللہ میں اس قابل نہیں ہوں، آپ ہی نے اپنے فضل فرمایا. اگر آپ کا فضل نہ ہوتا، آپ کی مہربانی نہ ہوتی، تو میں اس لائق نہیں تھا. دیکھیے، تواضع کے اندر تو انکساری پائی جاتی ہے، عاجزی پائی جاتی ہے، اور اللہ نے جو بھی نعمتیں اس کو عطا فرمائی ہیں وہ اس پر شکر ادا کرتا ہے کہ اللہ میں بڑا حقیر آدمی، میں تو اس قابل نہیں تھا، آپ نے کرم فرمایا. اور احساس کمتری میں شکایت پیدا ہوتی، وہ غلط چیز. تو اس لیے دونوں میں بڑا فرق ہے. ہم بات کر رہے ہیں تواضع کی. ویسے شرعی مسئلہ یہ ہے کہ آدمی کو ہر حال میں خوش رہنا چاہیے. اگر اللہ نے مال دیا ہے تو بھی اللہ کا شکر ادا کرے، نہیں دیا تو اللہ تعالی سے یہ درخواست کرے کہ اتنا عطا فرما دیں کہ ہم کسی کے محتاج نہ ہوں، اور اس کے لیے جو محنت جائز درجے میں کرنی چاہیے وہ کرتا رہے. اللہ عطا فرما دیں شکر ادا کرے، نہ عطا فرمائے تب بھی اللہ سے راضی رہے. یہ بندگی کا تقاضا ہے. اگر ہم واقعتاً بندے ہیں تو بندگی کا تقاضا یہی ہے کہ اللہ سے ہم ہر حال میں خوش رہیں، اللہ ہمیں جس حال میں رکھے. یار جس حال میں رکھے وہی حال اچھا. اور اگر تواضع اختیار نہیں کریں گے تو پھر دوسری شکل کیا ہوگی؟ بڑائی، تکبر، جس کے نتیجے میں بے شمار بیماریاں پیدا ہوتی ہیں باطنی. دنیا میں سب سے پہلی نافرمانی شیطان نے کی ہے. اور کیوں کی؟ کہ اپنے آپ کو بڑا سمجھا. انا خیر من، اس نے انا کا نعرہ لگایا، میں. حالانکہ لفظ میں جو ہے نا، ہمارے بزرگوں نے فرمایا کہ بھئی میں جو کہتا ہے اس کے اوپر چھری چلتی ہے کبھی نہ کبھی، اس لیے میں نہ کرو. تو اس نے کہا انا خیر من، میں تو اس سے بہت بڑھ کر ہوں. اور ساتھ میں اعتراض، اس کی عقلی وجہ بھی بیان کر دی، خلقتہ من نار و خلقتنی من طین، اس کو آپ نے آگ سے پیدا کیا، اس کو آپ نے مٹی سے پیدا کیا اور مجھ کو آگ سے پیدا کیا. تو آگ کا مقام اونچا ہے، وہ اوپر کو جاتی ہے، مٹی ہمیشہ نیچے کو جاتی ہے. تو اس لیے اس نے ایک اعتراض یہ بھی کر دیا عقلی طور پر کہ میں جو اپنے آپ کو بڑا سمجھ رہا ہوں تو ایسا نہیں ہے کہ میرے پاس وجہ نہیں ہے، معقول وجہ ہے. خلقہ، خلقتنی من نار، آپ نے مجھے تو آگ سے پیدا کیا اور اس کو مٹی سے پیدا کیا آدم علیہ السلام کو. اس سے یہ بات بھی پتا چلی کہ آدمی کو عقل کے پیچھے مت نہیں بھاگنا چاہیے. بعض اوقات یہ عقل انسان کو تباہی کے گڑے میں ڈال دیتی ہے. تو اس لیے سب سے پہلی نافرمانی جو کی ہے شیطان نے کی، اور نافرمانی کی وجہ کیا تھی؟ تکبر، اصل جڑ یہ. حالانکہ اگر وہ سوچتا کہ چاہے جس سے بھی پیدا کیا ہے اللہ نے، لیکن جب اللہ تعالیٰ جو خالق و مالک ہیں آگ کے بھی مٹی کے بھی، جب وہ حکم دے رہے ہیں ان کی بات کو مانا جائے. اصل بات تو یہ تھی، اس کی عقل پہ پردہ پڑ گیا، اعتراض کر دیا، نتیجتاً راندہ درگاہ ہو گیا، اللہ تعالیٰ نے اپنی بارگاہ سے اس کو نکال دیا. اور انسان اور شیطان کے درمیان ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دشمنی آ گئی. تو بہرحال تکبر اصل وجہ ہے، اور تواضع انسان کو اونچا کرتی. بزرگان دین سے ہم نے جو باتیں سنی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تواضع کا کیا حال تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ یہ تھا کہ اگر کوئی شخص مسافر کرتا تو آپ اپنے ہاتھوں کو اس کے ہاتھ سے خود سے نہیں چھڑاتے تھے جب تک وہ خود نہ چھوڑ دے. یہ معمولی بات نہیں ہے، یعنی ہم جیسے لوگوں کے لیے بھی بہت بڑا مسئلہ ہے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم باوجود ان سب چیزوں کے، یعنی یہ آپ کا طریقہ تھا کہ آپ از خود اپنا ہاتھ نہیں چھڑاتے تھے. اسی طریقے سے کسی کے ساتھ چہرے، کوئی شخص اگر خود ہی جانا چاہتا چہرہ پھیرتا تب آپ اپنا چہرہ پھیرتے تھے، ورنہ اپنے طور پہ خود سے چہرہ نہیں پھیرتے تھے. اور ایسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف فرما ہوتے تھے تو شروع شروع میں سب کے ساتھ اکٹھے ہو کے بیٹھ جاتے تھے. اس سے بعض اوقات آنے والے کو، نئے آنے والے کو یہ پتہ نہیں چلتا تھا کہ اس میں نبی کون ہے اور غیر نبی کون. پھر بعض اوقات اگر مجمع زیادہ ہوتا تھا تو لوگوں کو آپ کی زیارت نہیں ہوتی تھی، چہرہ مبارک پر نظر نہیں پڑتی تھی. اس لیے بعض حضرات نے گزارش کی کہ اگر آپ اجازت دیں تو ہم ایک چوکی بنوا لیں تاکہ آپ اونچی جگہ پر بیٹھ کر خطاب فرمایا کریں، تو اس سے ایک تو آنے والے کو بھی پتہ چل جائے گا اور دوسرا یہ کہ ہمیں زیارت بھی نصیب ہو جائے گی. تو آپ نے ضرورتاً اس کی اجازت دے دی، لیکن پہلے آپ اسی طریقے سے بیٹھتے تھے. یہ بات میں نے اس لیے بھی عرض کر دی کہ ہمیں خود بھی احساس ہوتا ہے کہ بھئی کرسی پر بیٹھے ہوئے آپ حضرات نیچے بیٹھے ہوئے، لیکن اس سے یہ مقصد نہیں ہے کہ میں بڑا ہوں آپ کم تر، نہیں. لیکن یہ ضرورتاً، اور وجہ اس کے یہی تھا کہ اگر اسپیکر نہ بھی ہو تو آواز دور تک پہنچ جائے، بات سمجھ میں آ جائے. تو الحمدللہ سنت کی نیت سے اگر آدمی اوپر بھی بیٹھے گا تو اجر و ثواب کا مستحق ہوگا، اور خدا نہ کرے اگر اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہوئے یہ کام کرے گا تو جہنم کا ایندھن بنے گا. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ ساتھیوں کے ساتھ مل جل کر رہتے تھے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب چلتے تھے راستے میں تو آپ اس بات کو پسند نہیں فرماتے تھے کہ آپ کے پیچھے ایک مجمع ہو جو پیچھے پیچھے چلے، آپ آگے آگے چلیں، جیسا کہ بعض لوگوں کا طریقہ ہوتا ہے. اس کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند نہیں فرمایا، اور یہی وجہ ہے کہ حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ نے باقاعدہ اس بات کا اعلان کر رکھا تھا کہ جب میں تنہا جا رہا ہوں تو مجھے تنہا جانے دیا کرو، میرے پیچھے پیچھے مت آؤ. میں اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ مقتدا کسی شان بنا لوں کہ آگے آگے میں، پیچھے پیچھے میرے ایڑیوں کے باقی لوگ. ہاں اگر چلنا ہی ہے تو ساتھ ساتھ چلیں، برابر چلیں، تاکہ کوئی یہ وہ نہ ہو کہ یہ بڑا یہ چھوٹا. تو اس کا باقاعدہ اعلان کر رکھا تھا. حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ کا یہ بھی اعلان تھا کہ میرے ہاتھ میں اگر کوئی سامان ہو، کوئی چیز ہو، تو لینے کی کوشش مت کرو، مجھے جانے دو، اپنا سامان خود اٹھانے دو، تاکہ جو تواضع ہے وہ واقعتاً اس میں بڑا اور چھوٹے کا وہ نہ ہو. بہرحال ہمیں تو ایسا ہی چاہیے. اب اگر کوئی ہمارا شاگرد، کوئی بچہ لے لیتا ہے وہ ایک الگ بات ہے، لیکن ہمیں یہی سوچنا چاہیے کہ ہم کسی سے بڑے نہیں ہیں، سب کو اپنے سے بہتر سمجھے، اپنے آپ کو سب سے کمتر سمجھے. ایک مرتبہ غالب حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات فرمائی کہ میں فی الحال اپنے آپ کو تمام مسلمانوں سے کمتر سمجھتا ہوں، اور احتمالاً کافروں سے بھی کمتر سمجھتا ہوں. فرمایا کہ مسلمانوں سے تو اس لیے کہ وہ بھی صاحب ایمان ہے، میں بھی صاحب ایمان ہوں، تو اپنے آپ کو ان سے کمتر سمجھتا ہوں. اور کافروں کو اس لیے کہ ہو سکتا ہے کسی وقت وہ ایمان لے آئیں تو درجے میں ہم سے بھی آگے نکل جائیں، اس لیے احتمالاً انہیں بھی میں اپنے سے بہتر سمجھتا ہوں، اپنے آپ کو کمتر سمجھتا ہوں. تو یہ ہمارے بزرگوں کی تواضع ہی تو تھی. حضرت مولانا مفتی محمد حسن امرتسری رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت مولانا خیر احمد جالندری رحمۃ اللہ علیہ دونوں حضرت کے خلفاء میں سے تھے اور بڑے جلیل القدر عالموں میں سے تھے. ایک مرتبہ حضرت مولانا خیر احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے مفتی محمد حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے یہ کہا کہ میں جب حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس میں ہوتا ہوں تو یہ احساس ہوتا ہے کہ بھائی سب سے کمتر میں ہی ہوں، سب سے برا میں ہوں. ہم حسن فرمایا کہ جب میں ہوتا ہوں میرا بھی یہی حال ہوتا ہے کہ میں بھی اپنے آپ کو سب سے کمتر سمجھتا ہوں. تو دونوں نے فرمایا کہ اچھا، ہم اس حالت کی خبر اپنے شیخ کو دیتے ہیں، دیکھیں وہ کیا فرماتے ہیں، ہمارا ایسا سمجھنا صحیح ہے یا غلط. دونوں حضرات حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں پہنچے اور حضرت سے عرض کیا کہ حضرت آپ کی مجلس میں جب ہم ہوتے ہیں تو ہمارا یہ احساس ہوتا ہے کہ ہم سے ہر آدمی بہتر اور ہم سب سے کمتر. حضرت نے فرمایا کوئی فکر مت کرو، تمہارا تو جو حال ہے وہ ہے، میں اپنا حال بتاؤں کہ جب میں مجلس میں بیان کر رہا ہوتا ہوں تو میں اپنے آپ کو سب سے کمتر سمجھتا ہوں. مطلب یہ ہے کہ یہ حال مبارک ہے کہ آدمی اپنے آپ کو کمتر سمجھے، دوسرے کو اپنے سے بڑھ کر بہتر سمجھے، کیونکہ یہ تواضع ہے اور اللہ کے لیے ہے تو یقیناً رفع درجات کا سبب. تو اس لیے آپ نے یہ بات ان سے فرمائی کہ تم فکر مت کرو. تو اللہ رب العزت نے ان حضرات کے دل میں یہ بات ڈال دی تھی اور یقیناً اسی وجہ سے اللہ رب العزت نے ان حضرات کو بہت اونچا مقام بھی عطا فرمایا. حضرت ڈاکٹر عبدالحی عارفی رحمت اللہ علیہ کی ایک بات یاد آ گئی، فرمایا کرتے تھے کہ بھئی جب تم گھر میں چاول پلاؤ پکاتے ہو تو جب تک وہ چاول پکتے نہیں ہیں، کچے ہوتے ہیں، اس میں جوش ہوتا ہے، وہ حرکت کرتے ہیں، پھدکتے رہتے ہیں، لیکن جب پکنے کے قریب ہو جاتے ہیں اور تم ان کا دم بھی نکال دیتے ہو، دم لگاتے ہو، تو جیسے ہی دم مکمل ہو جاتا ہے ان میں فوراً خوشبو پیدا ہو جاتی ہے اور وہ خوشبو سے اسی گھر تک نہیں رہتی بلکہ اچھے چاول ہوں تو میلوں اس کی خوشبو بھی پھیلتی. فرمایا کہ اسی طریقے سے جب تک کوئی آدمی متوازے نہیں ہوتا وہ پھدکتا رہتا ہے، حرکت کرتا ہے، جوش مارتا ہے، میں ایسا ہوں، میں ویسا ہوں، لیکن جب اپنے آپ کو فنا کر لیتا ہے بس اب اپنے آپ کو اپنی گردن نیچے ڈال دیتا ہے، اب چاہے کوئی اس کو گالی بکے، اب چاہے اس کو کوئی کچھ کہے، وہ جواب نہیں دیتا اس کو. تو اسی طریقے سے جو متوازے آدمی ہوتا ہے تو گویا کہ وہ پکا ہوا چاول ہے جس کی خوشبو پھوٹتی ہے، پھر پورے جہان میں اس کی خوشبو پھیلتی ہے، سب لوگ اس سے خوشبو سے محظوظ ہوتے ہیں، فائدہ اٹھاتے ہیں. تو جب ہم تواضع اختیار کریں گے تو گویا متوازے آدمی کی مثال ایسی ہے. اس کے مقابلے میں متکبر آدمی، فرمایا کہ متکبر آدمی کو ایسا سمجھو کہ جیسے پہاڑ کی چوٹی پہ کھڑا ہوا ہے، اونچی چوٹی پر، اور جتنے لوگ نیچے گزر رہے ہیں اسے سب چھوٹے چھوٹے نظر آ رہے ہیں، بونے بونے سے سب کو چھوٹا چھوٹا دیکھ رہا ہے وہ، اور سمجھ رہا ہے کہ میں سب سے بڑا ہوں، یہ سب سے چھوٹے ہیں، لیکن جتنے نیچے گزرنے والے ہیں ان کو بھی وہ چھوٹا سا نظر آ رہا ہے اوپر. سمجھ میں آئی؟ تو متکبر آدمی سب کو چھوٹا سمجھ رہا ہے اور ساری دنیا اس کو چھوٹا سمجھ رہی. تو متکبر جب تکبر کرتا ہے اس تکبر سے کوئی بڑا نہیں ہو جاتا، بے شک وہ تکبر کی وجہ سے جو چاہے کہہ لے لیکن لوگوں کی نظروں میں حقیر رہتا ہے. اس لیے آدمی کو تواضع اختیار کرنی چاہیے. تواضع سے گردن فرازان کوست، تواضع سے انسان اللہ تعالیٰ اس کی گردن کو بلند فرما دیتے ہیں. اور جب آدمی تکبر کرتا ہے تو تکبر والے کے لیے تو حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ جو آدمی تکبر کرتا ہے، میری چادر میں گھسنے کی کوشش کرتا ہے، میں اس کی گردن توڑ دیتا ہوں. کیونکہ کبریائی جو ہے وہ صرف اللہ کو زیب دیتی ہے، الکبریاء ردائی، ردا چادر کو کہتے ہیں، کہ بڑائی جو ہے یہ میری چادر ہے، لہذا اس چادر میں کوئی گھسنے کی کوشش نہ کرے، بڑائی صرف اللہ کو زیب دیتی ہے اور کسی کو نہیں. تو اس لیے آدمی کو تواضع اختیار کرنی چاہیے، اور تواضع ہو بھی اللہ کے لیے، دنیا دکھاوے کے لیے نہ ہو کہ لوگ ہمیں کہیں کہ صاحب بڑے متواضع آدمی ہیں، بڑے منکسر المزاج ہیں، بلکہ حقیقتاً آدمی اپنے آپ کو سب سے کمتر سمجھے تو اللہ تعالیٰ اس کو یہ رفعت اور بلندی عطا فرماتے ہیں. حضرت ڈاکٹر صاحب فرمایا کرتے تھے، ارے کہاں کی بڑائی اور کہاں کی بلندی اور کہاں کی شان. شان اور بڑائی جب ہے جب ہماری روح نکل رہی ہو اور اللہ تعالیٰ یہ فرمائے، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، تب تم بڑائی اور شان کے لائق ہو کہ روح نکل رہی ہے اور اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ اے نفس مطمئنہ ارجعی الی ربک، اپنے رب کی طرف لوٹ. اس حال میں ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اللہ تجھ سے راضی اور تو اللہ سے راضی ہو جائے. فادخلی فی عبادی، میرے بندوں میں داخل ہو جا. وادخلی جنتی، میری جنت میں چلا جا. اگر یہ خطاب ہم سے ہو جائے مرتے وقت روح کو تو واقعتاً بڑی کامیابی. ابھی مجھے دو ایک دن پہلے ایک صاحب کہہ رہے تھے کہ بڑا ڈر لگتا ہے مرنے سے، مجھے گالیاں دینے کی بڑی عادت ہے، تو سوچتا ہوں ایسا نہ ہو کہ مرتے وقت لوگ تو کلمہ پڑھتے ہیں اور مرتے ہیں اور میں گالیاں بکتا ہوا نہ مروں. میں نے کہا اللہ تعالیٰ سے اچھی امید رکھنی چاہیے، اور جب تمہیں اتنا پتہ ہے کہ گالیوں کا یہ انجام ہو سکتا ہے جو گالیاں دینے کا، تو گالیاں چھوڑ کیوں نہیں دیتے بھائی؟ ضروری ہے کہ ہم یہ عادت چھوڑنا تو ہمارے اختیار میں ہے. ہم کوشش کریں کوئی جرمانہ رکھ لیں کہ جب بھی ایک گالی بکوں گا 10 روپے صدقہ دوں گا. کتنی گالیاں دے گا اور کتنا صدقہ دے گا؟ اپنے اوپر ذرا تھوڑا سا پابندی لگائیں، پھر دیکھیں گالیاں چھوٹتی ہیں کہ نہیں چھوٹتی. اور اس کو ڈر یہ کیوں پیدا ہوا کہ ایک آدمی غالباً کچھ سبزی وغیرہ بیچتا تھا بیچارہ، اس کا جب انتقال ہوا تو یہ شخص وہاں موجود تھا. کہنے لگا کہ لوگ کلمہ پڑھ رہے تھے اور وہ سبزی بتاؤں اور مٹر اور ٹماٹر بیچ رہا تھا، آوازیں لگا رہا تھا. تو بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے. تو بہرحال اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے خاتمہ بالخیر فرمائیں. اگر اللہ رب العزت ہماری روح نکلتے وقت یہ اعلان فرما دیں اور خطاب فرما دیں روح سے، ایتھا النفس الطیبہ اخرجی الی ربک، تو واقعتاً پھر ہمارے لیے خوشی کا مقام، پھر باقی شان ہے، باقی بڑائی. لیکن اس سے پہلے اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، اپنے آپ کو شان والا سمجھنا، یہ اچھی بات نہیں. اللہ اکبر. بات یہ ہے کہ اگر تواضع اختیار کرے گا تو آدمی پھر ہر چیز کو قبول کر لیتا ہے، لیکن تکبر اگر ہوتا ہے تو پھر آدمی قبول بھی نہیں کرتا. میں نے غالباً ایک واقعہ کہیں پڑھا تھا کہ ایک غلام تھا، بادشاہ کو اس نے مار دیا، یعنی اپنے مالک کو جو اس کا مالک بھی تھا، بادشاہ جو اس کا مالک تھا، آقا تھا، اس نے کسی طریقے سے بادشاہ کو مارا اور مارنے کے بعد اقتدار میں قبضہ کر لیا، خود بادشاہ بن کے بیٹھ گیا. اور ایک عرصے تک وہ بادشاہت کرتا رہا. اس زمانے میں ایک بزرگ تھے قاضی عز الدین بن عبد السلام رحمت اللہ علیہ. ایک دفعہ ان کو اپنے دربار میں بلایا اور کہا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ کو قاضی بنا دوں. تو انہوں نے فرمایا کہ بھائی بات یہ ہے کہ قاضی بنانے کا حق جو ہے وہ خلیفہ وقت کو ہوتا ہے، خلیفہ برحق کو ہوتا ہے، اور تم برحق نہیں ہو، اس لیے کہ تم نے تو اپنے مالک اور آقا کو قتل کیا اور قتل کرنے کے بعد تم خود بادشاہ بن کے بیٹھ گئے، لہذا تمہارا ایسا کرنا درست نہیں تھا اور تم یہ سب کچھ نہیں کر سکتے، نہ تم کسی کو، کیونکہ مالک کے غلام کے اندر صلاحیت نہیں ہوتی. تو اس زمانے میں بہرحال اتنی بات اس نے سنی اور سن کر دل میں سوچا کہ واقعی بات تو صحیح کہہ رہے ہیں، تو کہا کہ بات تو آپ کی صحیح ہے کہ واقعی میں غلام ہوں اور میں نے اپنے مالک اور آقا کو مار کر یہ اقتدار حاصل کیا ہے. تو کچھ نہ کچھ خدا خوفی بھی تھی. کہا کہ اب آپ مجھے بتائیے کہ کوئی طریقہ ایسا ہو کہ میں آزاد ہو جاؤں اس غلامی سے. کہا کہ ہاں اس کا طریقہ ہے، تمہاری جتنی اولاد ہے اور تم سب کو بازار میں کھڑا کر کے بیچا جائے، فروخت کیا جائے، اور تمہیں کوئی شخص خرید لے، تمہاری اولاد کو بھی خرید لے، اور پھر وہ تمہیں اگر آزاد کر دے تو تم غلامی سے نکل جاؤ گے، ورنہ نہیں، ورنہ جو کچھ ہے تمہاری ملکیت میں کچھ نہیں ہے، جو زمینیں، جو محل، جو دوسری چیزیں تم نے تیار کر رکھی، اس میں سے کچھ بھی تمہارا نہیں، کیونکہ سب آقا کا، مالک کا، تمہارا کچھ بھی نہیں. لیکن چونکہ اس کے دل پہ چوٹ لگ گئی تھی کچھ قاضی عز الدین رحمت اللہ علیہ کے کہنے سے، اس لیے اس نے اس بات کو گوارا کر لیا، اور تاریخ میں یہ واقعہ درج ہے کہ اس نے اپنے آپ کو بازار میں کھڑے ہو کر بیچا، اس کی بولی لگی، ایک شخص نے اس کو خریدا، اس کی اولاد کو خریدا، اور اس کے بعد پھر اس کو آزاد کر دیا. تو بات یہ ہے کہ دل پر اگر چوٹ لگ جائے تو آدمی سب کچھ کرنے کو تیار ہوتا ہے، پھر اپنے آپ کو فروخت بھی کرنا اس کو آسان معلوم ہوتا ہے، لیکن دل پر اگر چوٹ نہ لگی ہو تو پھر کچھ بھی نہیں ہوتا. اور بزرگوں کے واقعات سنانے کا مقصد بھی یہ ہوتا ہے کہ ہم ان واقعات سے عبرت حاصل کریں، ہمارے لیے اس میں جو چیز عبرت کی ہے اس سے فائدہ اٹھائیں عبرت حاصل کر کے. تو بہرحال یہ ہمارے بزرگوں کا طریقہ تھا کہ انہوں نے قدم قدم پر ہماری رہنمائی فرمائی کہ بھائی اپنے آپ کو مٹا دو، فنائیت پیدا کرو. حضرت سید سلمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ جلیل القدر عالم دین، اپنے زمانے کے بڑے مصنف، ادیب، فن بلاغت کے ماہر، انہوں نے سیرت النبی بھی لکھی ہے، کئی جلدوں میں ہے. جب انہوں نے سیرت النبی کی کتاب لکھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر، غالباً 6 جلدیں ہیں، تو دل میں خیال آیا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت لکھی ہے تو سیرت کی کوئی جھلک میری اپنی ذات میں بھی ہے. کاش کہ میں آپ کے نقش قدم پر اس طرح سے چلوں کہ میری بخشش ہو جائے. فکر پیدا ہوئی تو اب تلاش ہوئی کہ کسی بزرگ کی صحبت اختیار کی جائے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا کسی نے بتایا تو وہاں تشریف لے گئے. حضرت تھانوی، ان کا نام کا غلغلہ تھا، توتی بولتا تھا اس زمانے میں بھی، غیر معروف نہیں تھے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے اپنی اصلاح چاہی، اور جب واپس جانے لگے تو حضرت فرمایا کہ حضرت کوئی نصیحت فرما دیجیے. حضرت فرماتے ہیں کہ میں نے سوچا کہ اتنے بڑے عالم کو، اتنے بڑے فاضل کو میں کیا نصیحت کروں، اسے سبھی کچھ معلوم ہے. تو فرمایا میں نے اللہ سے درخواست کی کہ یا اللہ میرے دل میں کوئی ایسی بات ڈال دیجئے، کوئی ایسی بات زبان سے کہلوا دیجئے جس جو ان کے لیے بھی نافع ہو اور اس سے ہمیں ہی فائدہ پہنچے. فرمایا کہ بس پھر میں نے ان سے فقط اتنی بات کہی کہ بھائی بس ہمارے طریقے میں تو مٹانا اور فنائیت ہے اپنے آپ کو، اپنے آپ کو مٹا دو، کچھ مت سمجھو. بس اگر یہ ہم نے اپنے آپ کو مٹا دیا تو پھر ہم نے سب کچھ حاصل کر لیا. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے جب یہ نصیحت کی تو اپنے سینے سے ہاتھ کو نیچے کی طرف لے جا کے جھٹکا دیا. فرماتے ہیں کہ جھٹکا تو حضرت نے اپنے ہاتھ کو دیا تھا، مجھے ایسا لگا کہ میرے دل کو جھٹکا لگا ہے، اور اللہ نے اس بات کے کہنے کی برکت سے پھر ایسی فنائیت عطا فرمائی کہ لوگوں نے دیکھا کہ خانقاہ کے باہر لوگوں کے جوتے سیدھے کرتے تھے. اتنے بڑے عالم دین، اتنے بڑے فاضل، لیکن اپنے آپ کو ایسا مٹایا، ایسی فنائیت اللہ نے انہیں عطا فرمائی کہ خانقاہ کے باہر لوگوں کے جوتے سیدھے کرتے تھے. اور یہ ہمارے ایک بزرگ کا حال نہیں ہے، الحمدللہ جس کو بھی اٹھاؤ، چندے آفتاب، چندے مہتاب. شیخ الہند حضرت مولانا محمود الحسن رحمۃ اللہ علیہ، ان سے ملنے کے لیے اجمیر سے ایک عالم آئے، غالباً معین الدین ان کا نام تھا، اور تانگے والے سے کہا کہ بھائی شیخ الہند سے ملنے کے لیے آیا ہوں. تو دنیا انہیں شیخ الہند کے نام سے یاد کرتی تھی، لیکن دیوبند والے بڑے مولوی صاحب کہتے تھے انہیں. تانگے والے نے پوچھا کہاں جاؤ گے، کہا کہ بھائی شیخ الہند کے گھر جانا. تو وہ شیخ الہند کو تو نہیں جانتا، اس نے کہا بڑے مولوی صاحب کے پاس جاؤ گے؟ اس نے کہا ہاں. تو خیر دروازے پہ جا کے اتار دیا، اور دروازے پہ دستک دی تو ایک صاحب بنیان اور لنگی دھوتی پہنے ہوئے باہر آئے. تو کہا کہ بھائی میں اجمیر سے آیا ہوں، اور شیخ الہند مولانا محمود الحسن سے ملنا ہے، شیخ الہند سے ملنا ہے، نام نہیں لیا، کہا شیخ الہند سے ملنا ہے. تو خیر انہوں نے کہا کہ آئیے تشریف لائیے، ان کو کمرے میں بٹھایا، پھر ان کو پانی وانی پیش کیا، ان کی خیر خیریت پوچھی تو کہا کہ بھائی تم اطلاع کر دو گھر میں اندر جا کے کہ میں نے شیخ الہند سے ملنا ہے. تو انہوں نے کہا کہ آپ ابھی تشریف رکھے، اطلاع بھی کر دیتے ہیں. اور پھر پنکھاؤں کا جلنے لگے. کچھ دیر کے بعد جو ہے وہ کھانا لے کے آ گئے تو کہا، ناراض ہونے لگے، میں کھانا کھانے نہیں آیا یہاں پر، میں نے تمہیں کہا کہ شیخ الہند سے ملوا دو، بڑے مولوی صاحب سے ملوا دو، اور تم جو ہے وہ. پھر غالباً کہا کہ شیخ الہند مولانا محمود الحسن صاحب. تو فرمایا کہ بھائی یہاں کوئی شیخ الہند وغیرہ نہیں رہتا، البتہ محمود الحسن کی بات کرو تو یہ بندہ حاضر، اگر محمود الحسن کی بات کرو تو میں خود ہی محمود الحسن ہوں، لیکن شیخ الہند وغیرہ اس گھر میں کوئی نہیں رہتا بھائی. تو یہ حضرات کی اور ظاہری اعتبار سے ایسے بالکل توازن کون آج یہ عاجزی اختیار کرتا ہے. حضرت مولانا مفتی عزیز الرحمان صاحب دارالعلوم دیوبند کے مفتی اعظم، ان کا معاملہ بھی ایسے ہی تھا. اسباق پڑھاتے تھے، بازار جاتے تھے تو جو وہاں قرب و جوار میں بیوائیں ہوتی تھیں، بعض گھر ایسے جن کے خدمت کرنے والا کوئی نہیں، تو ایک ایک کا دروازہ کھٹکھٹا کے فرماتے تھے کہ بھی میں سبزی لینے جا رہا ہوں، کسی نے منگانی ہو تو بتا دو، سبزی لا دوں. تو ایک وہ بھیا جا رہے ہو تو ہمارے ذرا ٹماٹر لیتے آنا، کسی نے کہا پودینہ لیتے آنا، کسی نے کچھ لیتے آنا. اور جناب وہ جب لے کر دو چار گھروں کے سبزیاں لے کے آئے، اب کسی نے کہا جی میں نے تو یہ منگایا تھا، تم تو یہ لے کے آ گئے. کہا کوئی بات نہیں بی بی، واپس کر کے دوسرا لا دیتا ہوں. تو یہ سارے نخرے بھی برداشت کرنا یہ کس کے لیے تھا؟ یہ واقعتاً تواضع تھی، تو ہی اللہ نے ان کا نام بھی بلند کیا. فتاوی کے نہ جانے کتنی جلدیں حضرت کے قلم سے نکلی اور آج تک ان پر کام ہو رہا ہے. تو یہ ان حضرات کے اخلاص کی برکت تھی. بہرحال اس حدیث میں جو بات فرمائی وہی من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو اللہ کے لیے تواضع اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو بلند فرما دیتے ہیں. اور للہ کی قید سے یہ پتہ چل گئی کہ تواضع اللہ کے لیے ہو، دکھاوے کے طور پر نہ ہو. اس لیے نہ ہو کہ لوگ یہ کہیں کہ صاحب بڑا متواضع آدمی، بلکہ خالصتاً اس لیے ہو کہ اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے بلندیاں عطا فرماتے ہیں دنیا میں بھی آخرت میں بھی. حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ گزر رہے تھے، حضرت ڈاکٹر عبدالحی عارفی رحمۃ اللہ علیہ کا مطب تھا وہاں پر، تو آپ نے دیکھا کہ سر پر پتیلا رکھے ہوئے کچھ سامان لے کر جا رہے ہیں. مطب میں جو صاحب بیٹھے ہوئے تھے ان سے پوچھا حضرت نے کہ تم پتا ہے کون صاحب جا رہے ہیں؟ کہا نہیں مجھے تو نہیں پتا. کہا یہ مفتی اعظم پاکستان، لیکن اس کی ظاہری وجہ قطع سے آپ کو معلوم ہوگا، یہ مفتی اعظم پاکستان. یعنی سادگی کے ساتھ، انتہائی تواضع کے ساتھ اس طریقے تشریف لے. ایک اور بزرگ کے بارے میں آتا ہے غالب مولانا یعقوب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، ایک صاحب نے دعوت کی اور دعوت بھی اس طرح سے کی کہ بھائی فلاں دن کھانے پہ آ جانا. سادگی کا زمانہ تھا، نہ کوئی سواری نہ کوئی چیز، پیدل ہی چلے گئے حضرت، کافی دور تھا. اور کھانا وانے سے فارغ ہونے کے بعد وہیں سے اس نے رخصت کی، اچھا جی خدا حافظ. اور چلتے ہوئے جو ہے وہ ایک بڑی سی چادر میں آم باندھی، آم کا زمانہ تھا، اور ہاتھ میں پکڑا دیے کہ لے جاؤ. اب چونکہ اپنے آپ کو بڑا نہیں سمجھتے تھے، اس لیے وہ تحفہ قبول کر لیا، ہاتھ میں پکڑا، اب لے کے چل دیے. اب نہ کوئی گاڑی ہے نہ کوئی چیز ہے، پیدل چلے جا رہے ہیں، کبھی اس ہاتھ میں پکڑتے ہیں کبھی اس ہاتھ میں پکڑتے ہیں، تھک گئے، اتنے وزن اٹھانے کی عادت بھی نہیں تھی. کافی دور چلنے کے بعد پھر اپنے ہاتھوں سے اٹھا کے سر پہ رکھ لیا، کہنے لگے لو ہم بھی ایسے ہی چلے گئے، پہلے ہی رکھ لیتے سر پہ، اب کچھ آرام مل گیا. تو جب داخل ہوئے وہاں شہر میں تو لوگوں نے دیکھا کہ سر پر ایک بڑا سا پوٹلا اٹھائے چلے جا رہے ہیں، اب کوئی آ رہا مسافر کے لیے تو ایک ہاتھ سے مسافہ ایک ہاتھ سے پوٹلی پکڑی ہوئی. لیکن انہوں نے اس میں اپنی کوئی کمتری محسوس نہیں کی کہ صاحب میں کچھ سے کمتر ہو گیا، کیونکہ دل میں بڑائی نہیں تھی. بڑائی ہوتی ہے تو آدمی سمجھتا ہے کہ میں چھوٹا ہو گیا اس کام سے، لیکن ان کاموں سے آدمی چھوٹا نہیں ہوتا. ان جو تواضع اختیار کرنے والے، اس سے اللہ تعالیٰ ان کا مقام اور بلند فرما دیتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں بھی ان بزرگوں کے صدقے سے کوئی حصہ ہمیں تواضع کا عطا فرما دیں. اس زمانے میں خاص طور پر متواضع ہونا بڑا مشکل کام، کوئی کچھ کہہ رہا ہے کوئی کچھ کہہ رہا ہے، برداشت نہیں ہوتی آدمی سے، تحمل نہیں کر پاتا، نتیجتاً جواب دینا شروع کر دیتا ہے، بعض اوقات گالیاں دینی شروع کر دیتا ہے. تواضع اختیار کرنی چاہیے. اگر کوئی آدمی نصیحت کرے تو اس پر بگڑے نہیں، ناراض نہ ہوں، بلکہ یہ سمجھ لیں کہ بھائی میرا اپنا ہی کوئی قصور ہوگا اور یقیناً میری کوتاہی ہوگی، اگر واقعاً وہ صحیح بات کہہ رہا ہے قبول کر لوں. میں بعض اوقات صف کے اندر دیکھتا ہوں، کوئی بیچارہ اگر تھوڑی جگہ ہوتی اندر گھس گیا، تو اصل میں اس میں تھوڑا ہمیں اس کا اہتمام کرنا چاہیے، جگہ نہیں ہے تو زبردستی نہ گھسیں، کیونکہ اس سے نماز سب خراب ہو جاتی ہے، اس سائڈ والا بھی تنگ، اس سائڈ والا بھی تنگ، اور پوری نماز میں آدمی کے دل میں غصہ آتا رہتا ہے کہ جگہ نہیں ہے گھس گیا زبردستی. اس کا ہمیں بھی خیال کرنا چاہیے. لیکن اگر کوئی ایسا آدمی ہو تو اس پر ناراض نہ ہو اور نکل کے اس کو کہنا ٹھیک ہے آپ کھڑے ہو جائیے، جگہ نہیں ہے تو آپ خود پیچھے چلے جاؤ، ورنہ پھر دائیں بائیں اگر لوگ ہو جائیں اس کو بھی جگہ دے دیں تھوڑی سی. تو بہرحال اس کا اہتمام کرنا چاہیے کہ ان اگر کوئی خیر کی بات، نصیحت کی بات ہمیں کہتا ہے، اس کو ہم اپنا دشمن نہ خیال کریں، بلکہ اس کو ہم اپنا دوست سمجھیں، خیر خواہ سمجھیں کہ اس نے دین کی ہمیں کوئی بات کہی ہے، یقیناً اس سے انشاءاللہ فائدہ ہوگا. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے مجھے بھی، آپ کو اور تمام لوگوں کو تواضع اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ تواضع ایسی ہو کہ جس سے اللہ تعالیٰ ہم سے راضی اور خوش ہو جائیں اور آخرت میں ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بن جائے. انشاءاللہ آئندہ اتوار کو اعلان، چونکہ آج نہیں کیا تھا نماز کی وقت کی تبدیلی کا، چونکہ ابھی کچھ وقت باقی ہے، تو آئندہ اتوار کو جب آپ حضرات آئیں تو انشاءاللہ 5:15 نماز ہوگی اس وقت، کیونکہ آئندہ اتوار کو 4:44 پہ وقت ہو جائے گا، تو اس لیے ابھی آج اعلان نہیں کیا، 2-4 دن میں انشاءاللہ اعلان ہو جائے گا. اگلی اتوار کو جب آئیں تو وقت کا لحاظ رکھتے ہوئے آئیں، انشاءاللہ 5:15 نماز ہوگی آئندہ. ایک صاحب نے پرچی دی، محمد عرفان بھائی کا جمعے کو انتقال ہو گیا تھا، ان کی مغفرت کی دعا بھی فرما دی. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسوله الکریم سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اے اللہ اپنے فضل خاص سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما، میں عافیت نصیب فرما. یا اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق ہمیں تواضع اختیار کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ تکبر سے اور اپنی بڑائی کے دل میں آ جانے سے اپنے فضل سے ہماری حفاظت فرما. یا اللہ عاجزی اور انکساری کی ہمیں توفیق عطا فرما، بندہ بن کر رہنے کی توفیق عطا فرما، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہمارے ملک کی حفاظت فرما، اندرونی بیرونی ہر قسم کے خطرات سے اللہ اس کو بچا لے. یا اللہ ہمارے ملک و ملت کی حفاظت فرما. اے اللہ جس مقصد کے لیے ہم نے اس ملک کو حاصل کیا تھا، اپنے فضل خاص سے اس مقصد پر عمل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما. اے اللہ ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما، قرض داروں کے قرضوں کو ادا فرما، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما. بھائی رفیق صاحب ہمارے یہاں اعتکاف کرنے والے ایک بزرگ تھے جن کا انتقال ہو گیا، ان کی بہو کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے، 3-4 دن تک بے ہوش رہی، اب ہوش تو آ گیا ہے لیکن ابھی ان کی کیفیت حالت ایسی ہے کہ گفتگو اور بات نہیں کر سکتی، ان کے لیے دعا فرمائیے، اللہ تعالیٰ انہیں جلد از جلد صحت یاب فرما دے. اسی طرح اور بہت سے بیمار ہیں ہمارے نمازی مقتدی حضرات یہاں کے، اور انہوں نے بھی آپ حضرات سے دعاؤں کی درخواست کی ہے کہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں پھر سے مسجد میں آنے کی توفیق عطا فرما دے. سچی بات ہے، یہ بات ہمارے لیے مقام عبرت ہے کہ جو کل تک آیا کرتے تھے لیکن آج کسی بیماری کی وجہ سے نہیں آ سکتے، ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق عطا فرما رکھی ہے، اللہ تعالیٰ انہیں بھی اپنے فضل و کرم سے صحت عطا فرما دے تاکہ وہ بھی مسجد میں آ کر ہمارے ساتھ نمازوں میں شامل ہو جائیں. اے اللہ اپنے فضل خاص سے ہمیں عافیت دار نصیب فرما، اپنی ذات کے سوا کسی کا محتاج نہ بنا، کسی کے آگے ذلیل نہ فرما، کسی کے آگے رسوا نہ فرما. یا اللہ ہمیں عافیت دار نصیب فرما، جب تک زندہ رہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات و ہدایات پر عمل کی توفیق عطا فرما. اے اللہ جو بے روزگار ہیں انہیں برسر روزگار فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما. یا اللہ جب تک زندہ رہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر عمل کی توفیق عطا فرما، اور جب وقت آخر آئے خاتمہ ایمان پر فرما. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.